اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے پیاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جو آگے نصیحت فرمانے لگے اس کی اہمیت اور اس کی طرف متوجہ اور اس کی طرف راغب فرمایا تو فرمایا میں تمہارے لیے مثل والد کی ہوں اور تمہاری تربیت اور تعلیم میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو اور نہ اس کی طرف پشت کر کے، بلکہ اس طرح بیٹھو قبلے کی جانب نہ تمہارا منہ ہو اور تمہاری نہ تمہاری پیٹ ہو۔ گھروں کے اندر بھی قضاء حاجت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہیں وہ بھی اسی طرح بننی چاہیے ہے کہ نہ قبلے کی طرف پشت آئے اور نہ اس کی طرف منہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنجے میں تین پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے اور استنجے اور کو جسے کہیں کہ پیشاب کو سکھانے کے لیے مٹی کے پتھر استعمال کیے جاتے ہیں، آج اس کے بدلے میں لوگ ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے تین پتھر استعمال کیا کرو، اور منع فرمایا کہ استنجے میں لید ہڈی استعمال کرنے سے، اور منع فرمایا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے۔ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے اور اچھے اچھے کاموں کے لیے ہے، اور بایاں ہاتھ دیگر ضروریات کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ پھر دایاں ہاتھ ان چیزوں کے لیے استعمال نہ کرو، اور جسے کہیں کہ اس کے لیے تمہارا ہی ہاتھ استعمال نہ ہو۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ بعد مشرکوں کی طرف سے تمسخر اور طنز ہوا، اور ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیغمبر تو صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو ساری باتیں سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ بھی تمہیں بتاتے ہیں بطور تمسخر کے، اور تمہارے طنز کے ایک ایسا پیغمبر ہے کہ تمہیں قضاء حاجت کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور پاخانہ کرنے کا طریقہ اور انداز بھی تمہیں بتا رہے ہیں۔ سلمان نے ان سے کہا ہاں بے شک انہوں نے ہمیں سب کچھ ہی سکھایا ہے، استنجے کے متعلق بھی ضروری باتیں بتائی ہیں، انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ پخانہ یا پیشاب کے وقت ہم قبلے کی طرف رخ کریں، یا یہ کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا یہ کہ ہم استنجے میں تین پتھروں سے کم استعمال کریں، یا یہ کہ ہم استنجا کریں اونٹ گھوڑے یا بیل وغیرہ کی کسی چوپائے کے فضلے یا ہڈی سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا۔ یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ تم نے مسجد حرام میں کیسے جانا ہے اور تم نے بیت اللہ کیسے جانا ہے اور بیت اللہ اور مسجد حرام کے کیا آداب اور کیا اس کا احترام ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ قضاء حاجت میں جانے کے لیے کیا دعا پڑھنی۔ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اور پھر جب قضاء حاجت یہ انسانی فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے، انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو کس انداز سے پورا کرنا ہے اللہ کے نبی نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، اور جب قضاء حاجت سے باہر آ رہے ہو پھر کیا کہنا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانا، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ہے اس گندگی سے آپ نے نجات نصیب فرمائی، اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہ گندگی پیٹ ہی میں رہتی تو آدمی نہ کھا سکتا نہ پی سکتا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسانی کے ساتھ ہاں اس گندگی سے نجات دے دی اور عافیت دے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقے کو بھی رہنمائی فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جابر بھی فرمانے لگے کہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ تینوں حضرات کہتے ہیں کہ مسجد قباء کے بارے میں جب سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی، فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ مسجد قباء کی تعمیر کرنے والے لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے اور خوب طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. اس مسجد میں ہمارے لیے ایسے بندے ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں اور اس کی آباد کرنے والوں انصار سے فرمایا، اے انصار کے گروہ، اللہ نے طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں تمہاری خوب تعریف فرمائی، تمہاری اللہ رب العزت نے خوب تعریف فرمائی ہے، تم بڑا پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہو اور اپنی بڑی طہارت کا خیال رکھتے ہو، اور اللہ کریم نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، اور تمہاری کیا صفائی اور پاکیزگی ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری تعریفیں ہو رہی ہیں آسمانوں پر، اور اللہ کریم نے قرآن میں تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم کیا صفائی اور پاکیزگی کرتے ہو. ان عرض کیا، طہارت اور پاکیزگی کوئی خاص بات اس کے سوا تو ہم اپنے میں نہیں پاتے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی صرف پتھر وغیرہ کے استعمال پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی ٹیشو بھی اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اسے یقین آ جائے کہ اس کے پیشاب کے قطرے ختم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پانی کا بھی استعمال کرے. دنیا میں بظاہر باہر تو بڑی نظافت ہے، لیکن اندر کے وہ بڑے گندے، نہ وہ جنابت کا غسل کرتے، نہ ان کے ہاں استنجا کا ہو جسے کہیں کہ پاکیزگی کا طریقہ، گندے ہی گندے. باہر بڑے قیمتی پرفیوم استعمال کریں گے، لیکن اندر گندگی گندگی ہے. اور یہ تو اسلام کا نظام طہارت ہے اور نظافت کا جسے کہیں کہ ہدایت ہے، کہ مسلمانوں کو تلقین ہے کہ اپنا ظاہر بھی صاف رکھو، نظافت، جہاں بیٹھو، جہاں رہو، جہاں تمہاری زندگی ہو، وہ ماحول بھی صاف ستھرا رکھو، اور تمہارا جسم کے اندر بھی جو شریعت نے طہارت کے طریقے بتائے ہیں، غسل جلدی کرو. جب غسل فرض ہو جائے اس میں زیادہ تاخیر نہ کرو. آج دنیا کہتی ہے جو لوگ جلدی غسل کرتے ہیں اپنی جنابت سے، ان کی جوانی پائیدار رہتی، ان کا شباب پائیدار رہتا، ان کی جوانی جسے کہیں کہ وہ بھرپور رہتی ہے. اور جو لوگ اس میں تاخیر کرتے ہیں اور گھنٹوں پڑے رہتے ہیں، بلکہ کئی کئی دن بدقسمتی سے گزار دیتے ہیں، ان کے اندر جو شباب ہے اور جو قوت ہے، اس کے اندر پائیداری باقی نہیں رہتی. یہ تو فطرتی نظام ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. تو ہمارا دین کہتا ہے کہ جنابت سے غسل جتنا جلدی ہو سکے، یا کم از کم درجہ اگر سونا بھی ہے تو جسم کی گندگی صاف کر کے سوئے. بے شک پھر نماز سے پہلے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے پہلے استنجا تو ضرور، غسل تو ضرور ہو جائے، اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو اس گندگی سے صاف کرے، اس گندگی کے اندر نہ لیٹے. تو یہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، طہارت اور پاکیزگی کوئی خاص بات تو ہمارے میں نہیں، ہم اپنے اندر نہیں پاتے. ہاں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں، یعنی پتھر وغیرہ پر صرف اکتفا نہیں کرتے بلکہ بعد میں پانی بھی استعمال کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی بات، آپ نے فرمایا یہی بات ہے، پس تم اس کو اپنے اوپر لازم کر لو. سبحان اللہ، کوئی آدمی پانچ وقت نماز میں اندر وضو کرے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت باوضو ہی رہتے ہیں، باوضو ہی رہتے ہیں، اور پھر استنجے کے اندر بھی اپنے آپ کو جسے کہیں کہ گندگی سے محفوظ کرے، اور صفائی کا اور جسے کہیں کہ طہارت کا انتظام کرے، تو وہ واقعی پاکیزگی اور طہارت کی زندگی گزارنے والا، پاکیزگی اور طہارت کی زندگی گزارنے والا ہے. باوضو رہنے والے کے ساتھ اللہ کے فرشتے معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ طہارت فرشتوں کی غذا ہے، اور پسند کی چیز ہے، اور گندگی اور نجاست، اور گندگی اور نجاست یہ شیاطین کی غذا ہے. اگر یہ گندا رہے گا تو پھر شیاطین اس کے قریب ہو. عام طور پہ لوگ غسل جنابت کا تو بس اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا. بس اوقات بچیاں بڑیاں ہو جاتی ہیں، جوان ہو جاتی ہیں، اور انہیں اپنی پاکیزگی کا پتہ نہیں ہوتا، اور طہارت کے مسائل کا انہیں پتہ کہیں نہیں ہوتا. حیض ہے، ماہواری ہے، اور مختلف اس کے زندگی کے احوال ہیں، اور جسمانی جسے کہیں کہ مسائل ہیں، لیکن چونکہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں. جنابت کے مسائل، غسل کے مسائل، طہارت کے مسائل، پاکیزگی کے مسائل اسے کوئی نہیں پتہ ہوتا. زندگی گزر رہی ہوتی ہے اور غسل بسا اوقات شریعت کے مطابق کوئی نہیں ہوتا، طہارت کا انتظام کوئی نہیں ہوتا، اور جب گندگی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں شیاطین کے کسی نے کوئی اثرات کر دی. تو اثرات تو ہوں گے، جب ہر وقت تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ شیطان ہے تو اثرات تو ہوں گے، اس کے اثرات تو ہوں گے. اس لیے کہ جس قدر آدمی گندگی میں رہے گا شیاطین اس کے ساتھ رہے، اور شیاطین کے اس پہ اثرات ہوں گے. تو طہارت کی زندگی اور پاکیزگی کی زندگی یہ مسلمانوں کی زندگی کا شیوا ہے اور مسلمانوں کی شان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.